السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی میں: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. رواه البخاري. آج خطبہ کا موضوع ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی مومنوں کا دوست ہے. ولایت کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالی سے دوستی کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالی کے دوست کون ہیں؟ ان کی کیا علامتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے ثمرات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دشمن کون ہیں؟ ان کی کیا علامات ہیں؟ اور ان کے لیے کیا وعید اور سزا اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے؟ اور آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ جاننا لازمی ہے کہ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں کہ نہیں، ہم کہاں پہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے کس کا؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے. اس ولایت کا کیا معنی ہے؟ یہ تو بعد میں جانیں گے کہ کیا خاص صفات ہیں اور پھر کیا ثمرات ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعیم تیار کر رکھا ہے، لیکن یہ جاننا لازم ہے کہ ولایت کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کا کیا معنی ہے. ولایت کے لفظ میں تین چیزیں ہوتی ہیں: محبت ہے، دوستی ہے، اور نصرت ہے، مدد اور اعانت ہے. حفظ اور امان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جو دشمنی ہے اس کی ضد ہے، جس میں بغض و نفرت ہے اور بیزاری ہے. تو فلان اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد و اعانت و نصرت کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز اور شرف ہو ہی نہیں سکتا. جو عزت چاہتے ہیں، جو اس دنیا میں کمال چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے اولیاء. ہر بندہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اور ولایت بھی صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت جو ہے ایک وہبی چیز ہے. ولی مادر ذات ولی ہوتا ہے، ماں کے پیر سے نکلتے ولی ہوتا ہے، ولی کا بیٹا ولی ہوتا ہے. غلط ہے، ولایت ایک کسبی چیز ہے، وہبی چیز نہیں ہے. ایمان کی طرح، جیسے کہ ایمان کو حاصل کیا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ولایت کو بھی حاصل کی جاتی ہے، اسے مضبوط کی جاتی ہے. دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں یا اللہ کے دوست ہیں، لیکن یہ دعویٰ اس وقت تک سچ نہیں ہو سکتا، محض دعویٰ ہی رہتا ہے جب تک کہ اس کا عملی ثبوت نہ دیا جائے. کہنا تو آسان ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں یا فلان اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، لیکن ذرا عملاً کر کے دیکھائیں پھر پتہ چلتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اوصاف بیان فرمائے ہیں اس ولایت کے. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عقل کے حوالے نہیں کیا کہ جو تمہاری عقل کہے وہی اللہ کا ولی ہے، اپنی خواہشات نفس کے مطابق نہیں ہے. جیسے کہ جسے ہم چاہے اللہ کا ولی بنا دیں، جسے نہ چاہے اللہ کا دشمن بنا دیں، نہیں. شریعت میں ترازو ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ کا ولی کون ہے اور کون نہیں ہے، اور واضح الفاظوں میں ہے. واللہ شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، جیسے کہ ہم سب ابھی مل کے سنتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی موجود ہیں، اور یہ اولیاء مادر ذات ولی نہیں ہے، یا وہ نہیں جسے لوگ ولی سمجھتے ہیں بغیر دلیل بغیر ثبوت کے. اللہ کے اولیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا ہے، وہ معاشرے کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. انبیاء کے بعد یہ قاعدہ اچھی طرح یاد رکھ لیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو درجہ ہے بلندی کا اور عزت کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا ہے. ولی نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور انبیاء کے علاوہ کوئی بھی ولی سے بہتر نہیں ہو سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں رسول جماعت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ولایت کے تعلق سے کیا ہے، اور چند اوصاف خوبصورت خصلتیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان میں ہمیں شامل کر دے. صحیح بخاری کی حدیث میں چند اوصاف آئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. بڑی عظیم حدیث ہے، اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی یا ولایت کی بات کرتے ہیں تو یہ حدیث سب سے پہلے علماء بیان فرماتے ہیں. صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد کی دو قسمیں ہیں، ایک تو قرآن مجید کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے جسے ہم قرآن مجید میں تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور دیگر جو آیات اور صورتیں ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے. اور دوسری قسم کے اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے وہ حدیث قدسی، یہ وہ حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیکن جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد حدیث قدسی میں، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے، میرے دوست سے، میرے پیارے سے دشمنی مول لی ہے، فقد آذنته بالحرب، بس میں نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے. رب ذو الجلال کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے دشمن ہیں. ان کی نشانیاں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی؟ سب سے پہلی نشانی تو گزر چکی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان، یہ سب سے پہلی نشانی ہے. اور ایمان کی اساس ہے توحید، کیونکہ ارکان ایمان چھ ہیں اور سب سے پہلے رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد ہے توحید. توحید کی تینوں قسمیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں. اور دوسرا توحید عبادت، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، باطل معبودات موجود ہیں جن کی ناجائز عبادت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرایا گیا ہے، لیکن حق معبود صرف ایک ہے جو سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، ان پیارے ناموں میں اور ان صفات الکمال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. یہ اساس ہے ایمان کی. تو سب سے پہلی جو صفت اللہ تعالیٰ کے ولی کی، کہ مومن ہے، موحد ہے، توحید پر زندگی بسر کرنے والا ہے، توحید کو سمجھنے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے. اور توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اتباع سنت لازمی ہو جاتی ہے، ورنہ توحید ناقص رہتی ہے. ارکان ایمان میں سے رسولوں پر ایمان بھی فرض ہے، رکن ہے. اور کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک محمد الرسول نہ ہو تو کلمہ توحید ناقص رہتا ہے. تو دوسری خصلت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی، کہ متبع سنت ہوتے ہیں. پہلی خصلت ہے موحد ہے، مومن ہے، موحد ہے اور متبع سنت. یعنی دوسرے لفظوں میں مومن سے مراد ہر وہ شخص جو موحد متبع سنت ہے، اسے مومن کہتے ہیں. تیسری خصلت اس حدیث میں آئیے دیکھتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. خوشخبری بھی ہے، وعید بھی ہے ایک جملے میں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی ہوتے ہیں، یہ خوشخبری مل گئی ہے. اور وعید کیا ہے؟ جو ان سے دشمنی مول لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتے ہیں. ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں اگلی صفت اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی نے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور میرا بندہ کسی چیز سے میرے قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے ان چیزوں سے جو کو میں نے اس پر فرض کی ہے. فرائض اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو ان فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں کرتا ہے. اور فرائض سے ہم کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں، بلکہ اگر کہا جب مطلقاً تو تین چیزیں ہیں. نمبر ایک صحیح عقیدہ، کیونکہ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ توحید ہے، ایمان ہے. تو سب سے پہلے صفت جو ہے ایمان جو گزر چکی ہے، اور اتباع سنت ہے، اتباع سنت بھی فرض ہے دوسرے نمبر پہ توحید کے بعد. اور پھر جو دیگر فرائض ہیں ان کی ادائیگی، وہ تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ. محرمات سے اجتناب بھی فرض ہے. تو فرائض میں الاوامر جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل کرنا ہے، اور جس چیز سے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا ہے، یہ فرائض ہیں. سب سے پہلا فرض نماز نہیں ہے، سب سے پہلا فرض کلمہ شہادت ہے، اور سب سے بڑا حرام جو ہے، اور سب سے بڑا جرم جو ہے شرک ہے. سبحان اللہ، بعض لوگ اسے سکپ کر دیا، بائی پاس کر دیتے ہیں، سمجھتے کہ سب سے پہلا فرض نماز ہے. نماز بھی فرض ہے، مومن شک بھی نہیں کر سکتا کہ نماز فرض ہے یا نہیں، لیکن ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، یہ ترتیب لازمی ہے. ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرائض مقرر فرمائے ہیں. سب سے پہلا فرض اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کافر یا کوئی کرسچن ہزار مرتبہ نماز پڑھ لے اور بہترین طریقے سے صحیح طریقے سے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی اس کی نماز. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اساس، بنیاد نہیں ہے. بنیاد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اساس ہے. تو سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اچھی طرح جان لیں، کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت ہے، جس میں توحید اور اتباع سنت دونوں شامل ہیں، کلمہ شہادت میں اور کلمہ توحید میں. اور پھر جو دیگر فرائض ہیں، اقامت الصلاة ہے، ایتاء الزکاة ہے، صوم رمضان، رمضان مہینے کے روزے ہیں، حج ہے، والدین سے حسن سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، یہ سب فرائض ہیں مسلمانوں کے. عام حقوق، پھر خاص حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ سب فرائض ہیں. اللہ تعالیٰ کا ولی ان فرائض میں سب سے آگے ہوتا ہے. اور جو محرمات ہیں، سب سے عظیم جو محرم ہے محرمات میں، اور جو جرم ہے، جو ظلم ہے، وہ شرک. ان الشرك الظلم العظيم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو اللہ کا ولی شرک سے دوری اختیار کرتا ہے، خود بھی رکتا ہے، ڈرتا ہے، دوسروں کو بھی آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے. اور پھر شرک کے بعد بدعات مکفرہ، وہ بدعات جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، جن کا تعلق عقیدے کے اصول سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، دین اسلام کی اساس اور بنیاد سے ہے. اور پھر بدعات غیر مکفرہ ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو لوگ بغیر دلیل کے کرتے ہیں، جیسے کہ رجب کے کنڈے ہو گئے، یا محرم کا ماتم ہو گیا، یا جشن میلاد النبی ہو گیا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بدعات ہیں لیکن غیر مکفرہ ہیں، یعنی ان کو کرنے والا کافر نہیں ہوتا. لیکن جو بد عقیدگی ہے کہ علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے اولیاء بادرزاد ولی ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر مزارات تعمیر کرنا ہے، پھر ان کو سجدے بھی کرنے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ ولی سنتا بھی ہے اور میری بگڑی بھی بناتا ہے، یہ سب بدعات مکفرہ دار اسلام سے خارج کر دینے والے ہیں. تو سب سے پہلی صفت خصلت جو ہے اس حدیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں فرائض کی ادائیگی ہے. فرائض کی ادائیگی میں اگر اس آیت کو دیکھ لیں ہم, اللہ ولی الذین آمنوا, تو فرائض میں ایمان بھی شامل ہے, ایمان کے اساس توحید اور سنت ہے, اور پھر جو باقی فرائض ہے وہ ہے, اور محرمات سے اجتناب بھی ہے جس کی اساس, جس کی ابتدا کیا ہے, شرک ہے, بدعات مکفرہ ہیں, بدعات غیر مکفرہ ہیں, اور پھر جو دیگر محرمات جیسے کہ سود خوری ہے, قتل ہے, زناکاری ہے, بدکاری ہے, لوگوں کا مال کھانا ہے حرام طریقے سے, ظلم ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, اور دیگر جو محرمات ہیں, تو اللہ کا ولی ان محرمات سے اجتناب کرنے والا ہے. اگلی صفت خصلت اللہ تعالیٰ کے ولی کی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل, اور میرا بندہ جو ہے, میرا دوست جو ہے, اور جو بندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فلان میرا بندہ ہے, یہ بڑی شرف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس حدیث میں, وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل, اور میرا بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے ہمیشگی ہے. لا يزال وما يزال جو فعل ہے, اسے ہمیشگی مراد ہوتی ہے عربی زبان میں, یعنی میرا بندہ جو ہے, میرا پیارا جو ہے, اس لیے میرا پیارا ہے, اس لیے میرا ولی ہے کہ کثرت سے نوافل کرتا رہتا ہے, میرے نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے ان نوافل کے ذریعے, فرائض کی ادائیگی کے بعد. بعض لوگ فرائض کو تو چھوڑ دیتے ہیں, نوافل میں بہت آگے ہوتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں نوافل کا. سب سے پہلے فرائض ہے, عقیدے کی درستگی ہے, توحید اور سنت ہے, اس کے بعد پھر جو دیگر فرائض ہیں اور محرمات سے اجتناب کرنا ہے, اور پھر جو نوافل ہیں بعد میں ہیں. نوافل میں سب سے بڑے جو نوافل ہیں جو رہتا ہے بہت پسند ہیں, وہ ہے صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز. دیکھیں میرے بھائی, بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے کا اور دوستی قائم کرنے کا. اللہ کا ولی بننا ہے رمضان کے بعد, ابھی ایمان تازہ ہے, ایمان رمضان کو گزرے ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں, رمضان کا خیر ابھی باقی ہے. لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو اس خیر کو چاہتے ہیں. رمضان میں ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے, بڑے مزے سے پڑھی ہے, دل لگا کر پڑھی ہے, ہمارے دلوں پر بھی اثر ہوا, ہمارے جسم پر بھی اس کا اثر ہوا. لیکن رمضان کے بعد کہاں چلی گئی؟ تراویح بھی صلاۃ اللیل کا ایک حصہ ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ رمضان ہم باجماعت پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے فوراً بعد, اور پورا سال پڑا ہے, بہترین سب سے بہترین وقت رات کا آخری پہر ہوتا ہے. کوئی آخر پہر نہ پڑھ سکے تو آدھی رات کے بعد پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. نوافل میں سے سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور پسند ہے وہ ہے صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز, تراویح کی نماز, مختلف نام ہیں, ایک ہی نماز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نفل روزے ہیں, فرض روزے ہم رکھ چکے ہیں, اور نفل روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے, یعنی نفل روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں. 70 خریف, 70 سال کا فاصلہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے یہ شخص جس نے ایک نفل روزہ رکھا ہے. اس کریم کرم دیکھا ہے, عمل چھوٹا ہے, انعام کتنا بڑا ہے. آپ جانتے ہیں جہنم سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑے عذاب سے نجات ہے. جو عزت و ذلت کی بات کرتے رہتے ہیں, واللہ جہنم کے عذاب سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں اور کوئی رسوائی نہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہے, عذاب علیم ہے. اور جنت سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں, کوئی شرف ہو نہیں سکتا, کوئی نعیم ہو ہی نہیں سکتا. اور ان نوافل میں سے جیسے ہم جانتے ہیں روزوں کی ہم بات کر رہے ہیں, شوال کے 6 روزے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے اور پھر 6 شوال کے روزے بھی رکھے ہیں, فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ, کوئی کہ اسے پورے سال کے روزے رکھے ہیں. صحیح مسلم کی روایت, صحیح حدیث ہے, یعنی پورے سال کے روزے کا اجر اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیتا ہے جس نے رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد شوال کے 6 نفر روزے رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے نوازتا ہے, اس خیر سے نوازتا ہے. اور اب یہ جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, پورے سال کے روزے کا اجر سے کیا مراد جانتے ہیں, یعنی آپ صبح اٹھتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس دن کا روزہ لکھ دیا ہے. پورے سال میں روزے میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام اعمال میں اس روزے کے اجر کو لکھ دیا ہے, گویا کہ آپ نے اس دن کا روزہ بھی رکھا ہے. 360 دن کا روزہ رکھے 6 دن ہیں. رمضان کے روزے تو فرض ہیں, وہ تو لازم رکھنے ہیں, لیکن اس رب کریم کے کرم دیکھیں 6 اور روزے رکھ لیں اور پورے سال کا جو ہے نا اجر و ثواب پا لیں. اچھا رمضان میں کرم دیکھا ہے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, جس نے امام کے ساتھ نماز پر یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. آپ سو رہے ہیں, نام اعمال میں اس پوری رات کا قیام کا اجر لکھ دیا گیا ہے. پورے مہینے میں اگرچہ پڑھی کتنی دیر ہم نے نماز, 1 گھنٹہ پڑھی ہے, آپ دیکھ لیں عشاء کی نماز سے لے کر تراویح ختم ہونے تک یعنی وتر کے ساتھ کتنی لگتا ہے ٹائم, کتنی ٹائم لگا ہے عام مساجد میں, 9:30 سے 10:30 بج جاتے ہیں میکسیمم, یہی تھا نا, بہت کم مساجد میں 11 تک چلے جاتے تھے لیکن عام طور پہ 10:30, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لے لیں, 1.25 گھنٹہ ہم نے عبادت کی ہے, عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھی, تراویح بھی پڑھی ہے اور اسی امام کے پیچھے ہم نے وتر بھی پڑھے ہیں, امام نماز سے فارغ ہم بھی فارغ ہو گئے ہیں, رب العزت سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. اور روزہ کے تعلق سے کیونکہ روزہ پورے مہینہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر پورے سال کے لیے ہے, نماز اور رات کو پڑھتے اس کا اجر پوری رات کے لیے ہے. سبحان اللہ. ہمیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے, واللہ پتہ ہم کیسے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے اور ہم جنت چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں, دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ چند صفات تھیں, اور بھی صفات ہیں. اب دیکھیں اعزاز کیا ہے, جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے جس کے اندر بنیادی طور پر یہ صفات پائی جاتی ہیں کا ذکر کیا ہے میں نے مختصرا, اللہ تعالیٰ اسے کیا دیتا ہے, انعام تو ہوتا ہے نا, آپ جو کوئی کام کرتے ہیں اس کے انعام تو ہوتا ہے نا. جب آپ اللہ کے ولی بن گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیتا ہے, آئیے سنتے ہیں. واللہ اس سے بڑھ کر ہے. سب سے پہلے اس آیت میں دیکھیں, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. سب سے پہلا اعزاز یہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے, اپنے دوستوں کو, اپنے اولیاء کو ظلمتوں سے نکالتا ہے نور کی طرف. زندگی روشن ہے. جانتے کون سی ظلمتیں ہیں؟ یہ شرک کی ظلمتیں, بدعات کی ظلمتیں, نافرمانی کی ظلمتیں, ظلم کی ظلمتیں. اللہ تعالیٰ ظلمت سے اسے نکال دیتا ہے اور روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. توحید کی روشنی ہے, اتباع سنت کی روشنی ہے، فرمانبرداری کی روشنی ہے، عزت کی روشنی ہے، غلبے کی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے دوستی کی روشنی ہے۔ دوسری طرف والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست، ان کے ولی طاغوت ہیں، اور طاغوت ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی حدود یا حدوں کو پار کر دیتی ہے نافرمانی کر کے، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، دعات الضلال ہیں، شرک بدعات کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یہ طواغیت ہیں، سب حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور اہل کفر جو ان کے دوست، ہر طاغوت ہے ان کی طرح کفر پر چلنے والے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں طاغوت اپنے دوستوں کے ساتھ؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ایمان کے نور سے نکال دیتے ہیں، کفر کے نور میں دھکیل دیتے ہیں، توحید سے نور سے، توحید کے نور سے نکال کر شرک کی ظلمتوں میں دھکیل دیتے ہیں، سنت کے نور سے نکال کر بدعت کی ظلمتوں میں دھکیل دیتے ہیں، انصاف سے نکال کر ظلم کی طرف دھکیل دیتے ہیں، فرمانبرداری کے نور سے نکال کر نافرمانی کی ظلمتوں میں، تاریکی میں دھکیل دیتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نتیجہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یہی ہیں اصحاب النار، جہنمی لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، برے کام کا برا نتیجہ ہی ہونا ہے۔ دیکھ لیں ہمارے دوست کون ہیں، اگر اہل ایمان میں سے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اور ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اہل ایمان اور تقوا ہے، یہ اساس ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کیا چیز سے نوازے گا اپنے اولیاء کو؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ یخرج من الظلمات الى النور، واللہ یہی کافی ہے کہ آپ اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، سانس لیتے زندہ ہیں، اس روشنی پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، روشن زندگی ہے، کوئی تاریکی نہیں ہے، ہر چیز صاف اور اچھی طرح کلیئر ہے، کوئی دھندلاہٹ نہیں ہے کہیں پہ، کیونکہ یہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ واللہ اس چمکتے سورج سے بھی بڑھ کر روشنی ہے توحید اور سنت کی۔ اگلا انعام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اوپر کوئی ڈر نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے۔ انسان ڈرتا کس چیز سے ہے؟ مستقبل میں کسی نقصان سے ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی نقصان، کوئی مصیبت نہ آ جائے، اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ حال میں کوئی پریشانی ہو، اسے غم کہتے ہیں، اسے حزن کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دونوں سے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا ہے، لا خوف علیہم، نہ تو وہ مستقبل سے ڈرتے ہیں، مستقبل میں کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت یا کوئی نقصان متوقع جو ہے، ڈرتے نہیں ہیں، دل مضبوط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، روشن زندگی بسر کر رہے ہیں، مصیبت آتی بھی ہے تو انہیں یقین ہے کہ رب کی طرف سے آئی ہے، وہی ٹالے گا، ثابت قدمی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ روشن زندگی ہے اللہ کے اولیاء کی، خوف نہیں ہے۔ لوگ جان کی دھمکی دیتے ہیں، قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں یقین ہے موت مقرر وقت پر ہی آنی ہے، اور ایمان اور تقوی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں, توحید و سنت پر قائم ہیں, صحیح منہج سلف کے منہج پر قائم ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, انہیں پتہ ہے کہ محافظ اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ دوست اللہ تعالیٰ کے ہیں. ذلیل رسوا وہی ہوگا جس نے ان سے دشمنی مول رکھی ہے. لا خوف علیہم, اچھا, اور جو اس وقت مصیبتیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, ولا هم يحزنون, حال میں جو بھی پریشانیاں ہیں, پریشانیاں تو ہوتی ہیں, بشر ہیں, اللہ کے اولیاء بھی بشر ہیں, کوئی فرشتے تھوڑی ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن ثابت قدم رہتے ہیں, دل میں سکون اطمینان ہوتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, روتے ہیں صرف رب کے سامنے روتے ہیں, لوگوں کے سامنے آنسو نہیں بہاتے, لوگوں کے سامنے آنسو نہیں بہاتے, مانگتے اپنے رب سے رات کی تاریکیوں میں, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. غم ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, لیکن یہ یقین ہے کہ رب کی طرف سے آزمائش ہے اور وہی رب ہی ٹالے گا اس پریشانی کو. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا كانوا يتقون, ایمان اور تقوی لازم ہے اس اعزاز کو پانے کے, اللہ تعالیٰ کی ولایت کو پانے کے لیے, تاکہ ان میں سے ہو جائے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اگر انعام, لهم البشرى في الحياة الدنيا, ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں, وہ فی الآخر, آخرت میں بھی بشارت ہے. بشارت کیا ہے؟ سب سے پہلے بشارت یہ ہے کہ کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو, کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے, دل میں سکون اطمینان ہوتا ہے, یہ بشارت ہے. وہ خود اسے محسوس بھی کرتے ہیں. دیکھیں غم اور پریشانی میں آنکھوں بہہ جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں, انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ان چیزوں کو, لیکن دل میں اصل بات ہے, دل میں کیا ہوتا ہے, رب کے حکم کے سامنے اس تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے مصیبت کو, اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اگر یہ مصیبت دی ہے تو میرے لیے اسی کے اندر ہی بہتری ہو, گناہوں کا کفارہ ہے, یقین ہے دل میں کہ میں گنہگار ہوں, اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے میرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. اور پھر بلندی درجات ہے, بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی درج بلند فرماتا ہے. اور سب سے زیادہ جنہیں آزمایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. دیکھ لیں انبیاء کی زندگی, ان کی سیرت کو دیکھ لیں, واللہ قدم قدم پر مشقت تھی, تکلیفیں تھیں, لیکن ان سے بڑھ کر کوئی عزت والا ہے دنیا میں؟ واللہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ کے اولیاء, اللہ کے انبیاء کے بعد ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء, اور اولیاءوں کے سردار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, اولیاءوں کے سردار ہیں. ان کی زندگی میں دیکھنے کتنی تکلیفیں تھیں, کیسے رہتے تھے, اس زمین پر چلنے والے لوگ تھے, لیکن اللہ کی قسم انبیاء کے بعد ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. ان کی سیرت کو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. بعض صحابہ کو دنیا میں بشارت دے دی گئی, اشرف بشر بالجنہ, وہ 10 صحابہ ہیں جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلان جنتی ہے, فلان جنتی ہے, فلان جنتی ہے, وہ 10 صحابہ کا نام لے دیا ہے. بشارت ہے, اللہ کے اولیاء ہے. تو سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ دل میں سکون اطمینان ہے, جو بھی تکلیفیں ہو انہیں پرواہ نہیں ہوتی. اور دوسری بشارت موت کے وقت بھی بشارت ہے. جب مرنے, جب موت کا وقت آتا ہے, موت کا فرشتہ آتا ہے, اخرج ایہا النفس الطیبہ الی رب راض غیر غضبان, اے پاک روح نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ سے راضی ہے, ناراض نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خوشخبری ہے؟ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور قیامت کے آنے کا وقت ہے. اور قیامت الصغرا موت ہے, چھوٹی قیامت ہے, اور اسی وقت خوشخبری دی جا رہی ہے, تیرا رب آج تجھ سے راضی ہے, ناراض نہیں. لہ البشرى فی الحیات الدنیا, ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں. وہ فی الآخرہ آخرت میں بشارت ہے, میدان محشر میں بشارت ہے, حوض کوثر میں بشارت ہے, حساب کو بشارت ہے, اعمال نامہ جب بانٹا جب اس وقت بشارت ہے, دائیں ہاتھ میں ملے گا, ترازو کے وقت بشارت ہے کیونکہ نیکیوں کا پڑنا بھاری ہو جائے گا, پل صراط پر بشارت ہے کہ پل صراط پار کر جائیں گے, اور سب سے بڑی بشارت اہل جنت میں سے ہے. ذلک الفوز العظیم, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. لہ البشر فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ ہو کے رہے گا. ذلک هو الفوز العظیم, یہی سب سے عظیم کامیابی ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائے, محد متبع سنت متقی پرہیزگار بن جائے, اور واللہ مشکل نہیں ہے. کلمہ توحید کا علم حاصل کرنا, اس پہ عمل کرنا مشکل ہے؟ پانچ وقت کی نماز مردوں پر با جماعت فرض ہے, ادا کرنا مشکل ہے؟ پورے سال میں سے رمضان کے مہینہ صرف ایک مہینہ روزے رکھنا فرض ہے اور گیارہ مہینے فرض نہیں ہیں, مشکل ہے؟ زندگی ساری میں حج ایک مرتبہ کرنا فرض ہے, باقی نفل ہے فرض نہیں ہے, مشکل ہے؟ اپنے والدین سے حسن سلوکی کرنا فرض ہے, واللہ بد سلوکی بہت مشکل ہے, حقوق بہت مشکل ہے, حسن سلوکی آسان ہم کرنا نہیں چاہتے. اولیاء الرحمن کا یہ راستہ ہے, یہ صفات ہے, اور اولیاء الشیطان اس کے بالکل برعکس ہے. ہر مشرک بدعتی نافرمان اولیاء الشیطان ہیں, اولیاء الرحمن میں سے نہیں ہے. آخر میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھتے ہم کہاں پہ ہیں, ہم کس کے دوست ہیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے, ہماری صبح شام کیسے گزرتی ہے, اپنے رب کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اس دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. حقوق کی ادائیگی میں ہم پیچھے نہیں ہیں, بیوی کے کیا حق ہیں, بچوں کے کیا حق ہیں, جاب کیسے کرنی ہے, اس کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر, دوستوں کے کیا حقوق ہیں, ہم خوب جانتے ہیں. لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے کیا حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ کا ولی کیسے بنا جاتا ہے, کیا ضرورت بھی ہمیں کہ نہیں؟ سب سوال تو پہلے یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں کہ نہیں, کیا اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ عجیب سا سوال ہے, اور یہ اس لیے عجیب سا ہے یہ سوال میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام مسلمان تو کیا, بعض جو دیندار طبقے والے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہیں, جو شرک بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسے اہل بدعت کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت کے تعلق سے بڑا عجیب سا ہے, الٹ ہے بالکل. ان کے نزدیک جادوگر عامل دھوکے باز اللہ کے ولی ہوتے ہیں, تعویذ لکھنے والے شرک کرنے والے, یا جو مزارات میں چندہ اکٹھا کرنے والے, جو یا جو گدی نشین ہوتے ہیں مزارات میں, مزارات کے اہتمام جو کرنے والے ہیں, جو ان پورے کے سب سے بڑے مرید ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. سبحان اللہ, اہل شرک و بدعت اللہ کے اولیاء ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کا دشمن کون ہے پھر؟ اس لیے یاد رکھے, بغیر علم کے اس دنیا میں واللہ کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے آخر میں, جتنی ہم محنت اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے کر رہے ہیں, کرنی بھی چاہیے, میں یہ نہیں کہ بچوں کو جاہل چھوڑ دیں, یہ صرف دینی تعلیم دنیاوی تعلیم سے محروم کر دیں, نہیں, لیکن میری بات اچھی طرح سنیں, جتنی محنت ہم اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کے لیے کر رہے ہیں، اگر اس کا صرف دسواں حصہ ہم دینی تعلیم کے لیے کوشش کر لیں، واللہ زندگی بدل جائے ہماری اور ہماری اولاد کی بھی. دینی تعلیم سے مراد توحید اور سنت کا علم ہے، جس کی ابتدا اور اساس ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ ابتدا ہے، یہ اساس ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ کلمہ توحید کے جو معنی ہے، مفہوم ہے، صحیح ترجمہ جو ہے، اور ارکان اور شروط کی مختصر سی تفصیل جو ہے، یہ چھوٹے سے پمفلٹ میں آ چکی ہے، آپ خود پڑھیں. اگر کوئی دقت ہے آپ کو تو پوچھ بھی سکتے ہیں، اب جو بھی خطبے میں آتے ہیں براہ راست سوال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے اور ساتھی ہم طلب علم موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے خود اچھی طرح سمجھیں، اور پھر اپنے گھروں میں، اپنے گھر سے ابتدا کریں، ان کو پڑھائیں، اور پھر اپنے دوست و احباب میں اسے آہستہ آہستہ عام کرنا شروع کر دیں. اللہ کے فضل و کرم سے ویب سائٹ پہ آپ کو پمفلٹ بھی ملے گا، آڈیو بھی ملے گی، ویڈیو بھی ملے گا، اور مختصر کتابچہ بھی الگ سے چھپا ہے وہ بھی ہے. تو ہمارے پاس کیا عذر باقی رہا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. تو یہاں سے ابتدا کریں کلمہ توحید سے. اللہ کا ولی بننا ہے تو توحید مضبوط ہونی چاہیے، یہ اساس ہے. سب سے پہلے یہاں سے ابتدا کریں، اور اس کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں عام کرتے جائیں. جن کے ہمارے اوپر حق ہے، ہماری بیوی کے حقوق، صرف کھانے پینے نان نفقے کے حد تک ہے بس، ان کی آخرت کیسے ہوگی؟ ہمارے ہمارا ذمہ نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ صرف اپنے آپ کو بچاؤ یا اپنے ساتھ اپنے اہل عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے؟ سبحان اللہ. تو کیسے بچیں گے ہم؟ ہمارے اہل عیال، ہمارے پیارے کیسے بچیں گے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے؟ بغیر علم کے میرے بھائی ممکن نہیں ہے، بغیر توحید اور سنت کے ممکن نہیں ہے، بغیر منہج السلف کے ممکن نہیں ہے. توحید اور سنت پر قائم رہنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، واللہ ہے منہج السلف الصالحین. صحابہ کرام کیسے زندہ تھے، ان کی توحید و سنت کیسے تھی، ان کا تقوی ایمان کیسے تھا، ان کا عمل کیسے تھا، ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اور واللہ میرے بھائیو مشکل نہیں ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو واللہ مشکل نہیں ہے. مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے، اور جو کرنا نہیں چاہتے ہم کسی سے زبردستی بھی نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ کے نزدیکی چاہتا ہے، راستہ میں نے دکھا دیا ہے، اور ہمارا کام ہے نصیحت کرنا. ذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. ہم نے نصیحت کرنی ہے، حق بات دلیل کی روشنی میں بیان کرنی ہے. جو حق چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب و نزدیکی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو نہیں چاہتا ہے، جو دور رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہی مشکل راستہ آسان کر دیتا ہے. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف الصالحین کو صحیح سمجھنے کی، اور اس پر قائم رہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے، اور محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اولیاء میں ہمیں شامل کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.